ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين. صدق الله العظيم. محترم خواتین و حضرات، عزیز طلبہ و طالبات، نوجوان دوستو، پیارے بچوں، سورہ حمیم سجدہ جاری ہے، اس کا درس جاری ہے. کل جن آیتوں پر درس ختم ہوا تھا ان آیتوں میں کائنات کی تخلیق کے متعلق بعض اہم راز کھولے گئے ہیں. کل میں نے اس کے الفاظ و معانی کے ساتھ جو تفسیر کی کتابوں میں تفسیری نکات ہیں اس پر میں نے روشنی ڈالی. آج میں ان باتوں کے سلسلے میں جو سائنسی نقطہ نظر ہے اس پر کچھ اظہار خیال کروں گا. کل جن آیتوں پر گفتگو ختم ہوئی تھی ان میں یہ باتیں آئی تھیں کہ تم اللہ تعالیٰ کا انکار کس طرح کر سکتے ہو جبکہ اس نے زمین کو دو دنوں میں بنایا اور اس خدا کے ساتھ تم ہمسر ٹھہراتے ہو. ذالک رب العالمین، وہی پروردگار ہے ساری کائنات کا، سارے جہان کا. پھر اس پروردگار نے زمین میں پہاڑ گاڑ دیے اور زمین میں اس کے اوپر سے اس کی برکتیں رکھ دیں اور ایک اندازے کے مطابق سامان خوراک بھی مہیا کر دیا، اور یہ سب کام چار دن میں ہوئے. اور حاجت مندوں کی ضرورت کے مطابق ہر مخلوق کی فطرت نے جن چیزوں کو طلب کیا وہ ساری چیزوں کا اہتمام ہو گیا. پھر اللہ تعالیٰ نے آسمان کی طرف توجہ کی، ثم استوى الى السماء، پھر وہ متوجہ ہوا آسمان کی طرف جبکہ وہ دھواں کی شکل میں تھا. وقال لها وللارض ائتيا، اس نے آسمانوں سے اور زمین سے کہا کہ آ جاؤ، تو ان او کرہن، کہا چاہو یا نہ چاہو، مجبوراً ہی صحیح، اطاعت کے ساتھ ہی صحیح، چاہو نہ چاہو، بہرحال تم دونوں کو آنا چاہیے. تو دونوں نے کہا کہ ہم خوش دلی کے ساتھ آ گئے. پھر اللہ تعالیٰ نے سات آسمان بنائے اور یہ کام دو دن میں ہوئے، اور ہر آسمان کو اس کا قانون، اس پر وحی کیا، اس کا جو وظیفہ اور اس کا جو کام ہے وہ بتا دیا گیا. اور وزین السماء الدنیا بمصابیح، اور آسمان دنیا کو جو آخری آسمان ہے دنیا کے قریب، اس آسمان کو اللہ تعالیٰ نے قمقموں سے، چراغوں سے، لائٹ سے سجایا، اور یہ سجانا اس لیے بھی ہوا کہ شیطان مردود سے حفاظت کا انتظام ہوا. ذالک تقدیر العزیز العلیم، یہ سب منصوبہ ہے تمہارے اس پروردگار کا جو عزیز ہے علیم ہے. ان ساری باتوں میں بعض سائنٹیفک حقائق ہمارے سامنے آئے. پہلی بات تو یہ ہے کہ ایگزسٹنس آف سکس پیریڈز، چھ ادوار یا چھ ایام میں کائنات کی تخلیق کا ذکر آیا، آگے اس پر گفتگو ہوگی. نمبر دو یہ کہ انٹر لاکنگ آف دا اسٹیجز، زمین کا ذکر ہے، آسمان کا ذکر ہے. اللہ تعالیٰ نے زمین کو بنایا، پھر اس میں جو ہے پہاڑ رکھ دیے، غذا کا انتظام کر دیا، پھر آسمان بنایا، جبکہ آسمان ہی کے اندر زمین موجود ہے. جو ہیونلی باڈیز ہیں، جو پوری تخلیق کائنات ہے، اسی کا ایک کرہ ہے زمین بھی. تو انٹر لاکنگ آف دا اسٹیجز، یہ بہت مشہور آیتیں ہیں، بڑی اہم آیتیں ہیں سائنٹیفک نقطہ نظر سے. تیسرا یہ ہے کہ ساری کائنات کو ایک بنیادی مادے سے تخلیق کی گئی، یعنی کریشن آؤٹ آف این انیشلی یونیک ماس، ایک بہت بڑا مادہ تھا اور وہ دھواں کی شکل میں تھا، اس سے اللہ تعالیٰ نے ساری کائنات کی تخلیق کی. اور اس میں چوتھی بات یہ آئی جو سائنٹیفک حقیقت پر مبنی ہے، وہ یہ کہ پلورلائٹی آف ہیونز، یعنی کائنات کے اندر بے شمار، لا تعداد، ان گنت کائنات کے کرے ہیں اور اس کے اندر بہت سے اجزاء ہیں. یہ گویا کہ چار باتیں سامنے آئی ہیں. اب ہم ان باتوں پر تھوڑا سا سائنسی نقطہ نظر سے گفتگو کریں گے کہ اللہ تعالیٰ نے زمین کو دو دن میں بنایا، یہ جو ذکر آیا ہے، زمین کو دو دن میں بنایا، آسمان کو دو دن میں بنایا، یہ چار دن نہیں ہوئے، بلکہ ایک ہی بات کو پہلے اللہ تعالیٰ نے زمین کے بسنے والوں کو اول خطاب کرتے ہوئے زمین کا ذکر کیا کہ ہم نے زمین کو دو دن میں بنایا، پھر زمین کو سجایا اس کا اسٹرکچر بنانے کے بعد. ایک اس میں امپورٹنٹ نقطہ یہ دیکھیں گے کہ اسٹرکچر بنانے کے لیے دو دن درکار، کسی بھی سٹرکچر کو، بلڈنگ بنانے کے لیے ہو یا کوئی بھی سٹرکچر، یہ ایک فطری قانون ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دو دن میں زمین کو بنائے اور زمین کو سجانے کے لیے چار دن لگے. یہ دن سے مراد ہمارا دن نہیں ہے، چوبیس گھنٹے والا دن. گزشتہ سال اس پر گفتگو ہو گئی ہے کہ ٹائم اینڈ اسپیس کا جو کانسیپٹ ہے اس پر ہم نے گفتگو تفصیل کے ساتھ کی ہے کہ ہمارا جو دن ہے چوبیس گھنٹے کا دن وہ دن نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کے ہاں ہزار برس بلکہ بعض آیتوں میں پچاس ہزار برس کے برابر ہے ایک دن، اور یہ برس بھی نہیں ہے ہمارے حساب کے لیے سمجھانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے کہیں، ورنہ یوم سے مراد پیریڈ ہے، ادوار ہے، ایک دور. فی یومین کا مطلب دو پیریڈس میں، دو اس کے لیے دو پیریڈس لگے. پوری کائنات کو اللہ نے چھ پیریڈس میں بنائے تو دو پیریڈس لگے زمین کو بنانے میں، اور زمین بنانے کے بعد اسے فرنش کرنے کے لیے چار پیریڈس لگ گئے، گویا کہ چھ مکمل ہو گئے. کوئی بھی بلڈنگ بنائیے آپ تو آپ کو چھ مہینے میں سٹرکچر کھڑا ہو جائے گا، اس کے بعد ایک سال لگیں گے آپ کو فنش کرنے کے لیے. تو جتنا سٹرکچر بنانا ہے اس سے زیادہ فنشنگ کا ٹائم لگتا ہے. آپ کا سٹرکچر دس لاکھ میں کھڑا ہو گیا تو فنشنگ کے لیے اور بیس لاکھ روپے چاہیے. تو اللہ تعالیٰ نے سٹرکچر کائنات کو جو بنایا اس کے لیے دو دن کا ذکر ہے، دو ادوار کا ذکر ہے، اور اس کے بعد اسے فرنش کیا، اسے ڈیٹیلی جو ہے اس کے مطابق پہاڑوں کو رکھا، سمندر کو بنایا، فلاں 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 جو تفصیلات ہیں ان کے بنانے میں چار دن لگے، گویا کہ چار جمع دو چھ دن مکمل ہو گئے. اب ہم ذرا یہ دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے جو کہا کہ زمین کو اس نے بنایا اور اس کے اندر اس نے پہاڑ گاڑ دیے، پہاڑ کیسے بنے اس کا ذکر تو ہم لوگوں نے پڑھا ہے، مطالعہ ہے ہمارا، جیولوجی کے جو طلبہ ہیں انہوں نے پڑھا ہوگا، اور خود بچپن میں بھی بنیادی جو جیوگرافی پڑھائی جاتی ہے اس میں یہ بات ہے کہ کرہ جب بنا، زمین بھی بنی اور اس طرح اور دیگر بھی کرے بنے، تو اس وقت تو مولٹن شکل میں تھے، اور اس کے بعد جب ٹھنڈا ہونے لگے، کنڈنسیشن کا پروسیس ہوا، تو اس کے بعد اس میں سے پہلے اگنیس راک پیدا ہوا، اس کے بعد میٹامارفک راک، اس کے بعد سیڈیمنٹری راک، مختلف راکس کا ہم لوگوں نے ذکر پڑھا ہے. یہ ساری چیزیں قرآن سے عین مطابقت رکھتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے پہاڑ کو بنایا اور اس کے اندر درجہ بندی ہے کہ پہلے اگنیس راک بنے، پھر اس کے بعد مسلسل ہوائیں چلتی رہیں، پانی اور بارش کے ذریعے سے جو اگنیس راکس تھے وہ کٹ ہوتے چلے گئے اور تہ بہتے دوسری جگہ پہاڑ بننے لگے، اس کو بعد میں سیڈیمنٹری راک کہا گیا، اس کے بعد میٹامارفک راک. یہ ساری چیزوں کا ذکر بعد میں سائنٹسٹ نے ان سب چیزوں کو فائنڈ آؤٹ کیا ہے. قرآن نے یہ بتایا ہے کہ کرہ کو بنایا، کرہ کے بنانے کے بعد سب سے پہلے ذکر ہے پہاڑوں کو بنانے کا. یہ جیولوجیکلی بہت ہی گویا کہ یہ ترتیب جیولوجی کے لوگوں نے بعد میں سے صحیح ثابت کیا ہے. قرآن نے پہلے بتا دیا کہ کرہ بنانے کے بعد اس میں پہاڑ بنایا، پہاڑ بنانے کے بعد اللہ تعالیٰ نے پھر پانی کا انتظام کیا، پانی کا انتظام ہونے کے بعد زرخیزی آئی، زرخیزی کے بعد چاول دانا پانی کا اناج کا انتظام ہوا. قرآن نے اسی ترتیب سے بیان کیا ہے، قرآن میں یہاں ترتیب میں کہیں آگے پیچھے نہیں دیکھیں گے. تو بڑی سائنٹیفک حقائق، بڑے بڑے حقائق اور راز اس میں منکشف ہیں ان آیتوں کے اندر. پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ثم استوى الى السماء وهي دخان، آسمان کی طرف توجہ کی اور وہ دھواں کی شکل میں موجود تھا. یہ ہم کو معلوم ہے کہ دھواں کی شکل میں جو کچھ موجود تھا اسے بعد میں سائنٹسٹ نے تھیسس ہے، بہت سے لوگوں نے، کانٹ نے بھی اپنا ایک تھیسس پیش کیا ہے، جو فلاسفر تھا سائنٹسٹ بھی تھا اس کی ایک اپنی تھیسس ہے، اور اس طرح اور بہت سے لوگوں نے تھیسس پیش کیے ہیں. گیسیس ہائپوتھیسس آف کینٹ ہے، نیبولر ہائپوتھیسس آف لیپلیس ہے، ان لوگوں نے یہ بتایا، اور قرآن نے چودہ سو سال پہلے ایک عرب کے بدو کو سمجھانے کے لیے بتایا کہ دخان تھا پہلے. دخان کا مطلب گیسیس ماس تھا، گیسیس ماس کا مطلب ہائیڈروجن بھی تھا، ہیلیم کے بھی کچھ ایٹمز اس کے اندر موجود تھے، گویا کہ کوہر نما ایک چیز تھی، کوہر نما ایک بیسک مٹیریل موجود تھا، اس بیسک مٹیریل سے اللہ تعالیٰ نے کائنات کو بنایا. اللہ تعالیٰ کے لیے بنانے کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے، کن فیکن سے وہ بنا سکتا ہے، لیکن ہر چیز اس کی ایک منصوبہ بندی ہے، اس کے یہاں ایک پلاننگ ہے، اس کے یہاں مٹیریل کی فراہمی ہوتی ہے، ایک ترتیب کے ساتھ ہر چیز کی تخلیق ہوتی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے یہ جو کہا کہ ثم استوى الى السماء، وہ آسمان کی طرف متوجہ ہوا، اس کی بھی بات حقائق کی طرف آگے آئیں گے ہم. وہی دخان، دخان کا مطلب یہ ہے کہ وہ گیسیس شکل میں تھا جسے نیبولا کہا جاتا ہے، اور نیبولا بگ بینگ تھیوری میں کہا جاتا ہے کہ وہ بلاسٹ ہوا اور ایک زبردست دھماکے کے ساتھ جب وہ پھٹا، نیبولا پھٹا تو اس کے ہزاروں کروڑوں ٹکڑے ہوئے، اور اتنے بڑے بڑے ٹکڑے ہوئے کہ سورج اس کے سامنے بہت سا چھوٹا سا کنکر نما ہے. اس کے سورج کے آگے اگر دیکھا جائے تو 100 بلین ٹائمز بڑے بڑے سیارے موجود ہیں. جب وہ بگ بینگ کے نتیجے میں جب پھٹا وہیا دخان، جب وہ دخان تھا، جب وہ دھواں تھا، جب وہ کوہر کی شکل میں تھا، گیسز تھے، گیسز کو جب پھاڑا اللہ تعالیٰ نے فیوژن کے ذریعے سے، فیوژن جب ہوا، جب وہ پھٹا تو اتنے بڑے بڑے اس کے ٹکڑے گرے کہ بانس ٹکڑے تو سورج سے 100 بلین گنا زیادہ ہیں، اور خود ہمارا سورج جو ہے ہماری زمین سے 3 لاکھ گنا زیادہ ہے. تو سورج زمین کی مقدار کیا ہے آپ دیکھ لیجئے، زمین کا حجم والیوم، تو اس طرح سے پھٹنے کے بعد یہ پھیلنے لگا، یہ کائنات پھیلنے لگی. اسے این ایور ایکسپینڈنگ یونیورس کی تھیوری دی جاتی ہے کہ بگ بینگ کے نتیجے پھٹا جب یہ گیسیس ماس تو اس کے نتیجے میں کائنات بننے لگی، وہی دخان جسے قرآن مجید نے کہا. اور اس کے بعد ٹھنڈا ہونا شروع ہوا، کنڈنسیشن کا پروسیس ہوا، پھر ایلیمنٹس گھومنے لگے. میں نے اس سے پہلے ہی بتایا تھا کہ اسفیریکل چیز ہی کوئی موضوع ترین ہو سکتا ہے. جیسے بوندی آپ بناتے ہیں، کوئی بھی مولٹن ایلیمنٹ اٹھا کر آپ ٹپکائیں گے تو اسفیریکل آبجیکٹ ہی بنے گا. تو اس طرح سے یہ گیسیس ماس جو تھا، جو ہائیڈروجن اور ہیلیم کا، اس کے نتیجے میں اسفیریکل ماسز بننے لگے اور کائنات کے اجزاء بننے لگے، کرے بننے لگے. جب کرے بنے تو گرم گرم پکتا ہوا لاوا اور مولٹن مٹیریل تھا، اس کے بعد وہ ٹھنڈا ہونے لگے. اس کے بعد اس پر پریشرز آنے لگے، گریویٹیشنل پلس آنے لگے، میگنیٹک فیلڈ بننے لگے. ان سب کے نتیجے میں جب ٹھنڈے ہونے لگے تو کائنات کے مختلف اجزاء بنے، کوئی زمین بن گئی، کوئی مریخ بن گیا، کوئی پلاٹو بنا، کوئی فلاں بنا، کوئی فلاں بنا، کوئی سورج بنا، کوئی چاند بنا، مختلف اجزاء بنے، اس کے نام مختلف بعد میں رکھ لیے گئے. تو یہ کنڈنسیشن کے پروسیس کے نتیجے میں گویا کہ ترتیب وار ہائیڈروجن ہیلیم میں تبدیل ہوا، لوئر ایٹمز ہائر ایٹمز میں تبدیل ہوئے، ہائر ایٹمز مالیکولز میں تبدیل ہونے لگے. اس طرح سے گویا کہ کنڈنسیشن کے پروسیس کے نتیجے میں گیس جو ہے سالڈ کی شکل میں بدلتا چلا گیا. ہمارے جو گیلیکسی کے اندر، ہم اس پوری کائنات کے اندر، جیسے میں نے اس سے پہلے بھی بتایا ہے کہ تقریباً 10 کروڑ سے زیادہ گیلیکسی سے، اس میں ہماری جو گیلیکسی ہے جسے ملکی وے گیلیکسی کہا جاتا ہے، یہ 10 بلین ایئرز پہلے، 10 بلین سال پہلے یہ گیلیکسی بنا. اس گیلیکسی میں سے ہمارا جو نظام شمسی ہے وہ 5 بلین سال پہلے بنا. اس نظام شمسی سے ہماری جو زمین ہے وہ 4.5 بلین سال پہلے یہ بنی ہے زمین. تو اس طرح سے سائنسی حقائق سے معلوم ہوتا ہے کہ ترتیب وار جو ہے سورج بھی بنا، چاند بھی بنا، زمین بھی بنا، یہ سب پروسیس بیک وقت جو ہے سائملٹانیس پروسیس کے اندر تھے. قرآن مجید نے جس کا ذکر کیا کہ ایک طرف زمین کو بنانے کا ذکر ہے، دوسری طرف آسمان کو بنانے کا ذکر ہے. بعض مفسرین نے اس میں بہت گویا کہ گفتگو کی ہے کہ پہلے زمین بنی، کہ پہلے آسمان بنا، زمین کو پہلے بننا چاہیے تھا کہ آسمان کو بننا چاہیے تھا. یہ ساری چیزیں اس وقت گفتگو ہوئی جبکہ سائنسی معلومات اور حقائق ان کے سامنے نہیں تھے، لیکن ابھی 50-60 سال پہلے یہ سائنسی حقائق سامنے آئے کہ اس کا یہ ہرگز مطلب نہیں کہ آسمان بننے کے بعد ہی زمین بنی، یہ غلط ہے. یا زمین بننے کے بعد آسمان بنا، یہ بھی غلط ہے. کسی بھی بڑے پروجیکٹ میں، کسی بھی بلڈنگ میں آپ دیکھیں گے کہ ایک طرف پلرز اٹھتے رہتے ہیں، دوسری طرف سے چھت کا بھی انتظام ہوتا ہے، تیسری طرف فلورنگ بھی چلتا ہے پیرلل. میں نے بھی ایک بڑے پروجیکٹ میں کام کیا، تو بڑے بڑے پروجیکٹس میں جہاں یہ ہوتا ہے کہ بیک وقت سب کام چلتے ہیں، فاؤنڈیشن بھی اٹھ رہا ہوتا ہے اور ایک طرف سے سیلنگ بھی پڑ رہی ہوتی ہے، اور جب فرسٹ فلور پڑ گیا ہے تو ابھی گراؤنڈ فلور کی فلورنگ شروع ہو جاتی ہے، جبکہ کالمز اوپر چلتے رہتے ہیں. سائملٹینیس کنسٹرکشن کا پروسیس خود اس دنیا میں دیکھتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کو بھی سائملٹینیس بنایا. یہ غلط ہے کہ زمین پہلے بنی آسمان بعد میں بنا، یا آسمان پہلے بنا زمین بعد میں بنی، ایسا کوئی تصور نہیں ہے. بلکہ سائنسی تصور یہی ہے کہ سب پیرلل ایک ساتھ کام ہوتے رہے. تو سائنسی حقائق میں سے پہلی بات تو یہ ہو گئی کہ 6 پیریڈز کا ذکر تو مل گیا ہم کو. دوسرا یہ ہے کہ انٹر لاکنگ آف دا اسٹیجز، زمین بھی بن رہی تھی، آسمان بھی بن رہا تھا، یہ بھی معلوم ہو گیا. تیسرا یہ کہ دخان ایک ہی انیشیل ماس تھا، اس سے اللہ تعالیٰ نے پوری کائنات کو بنایا، یہ بھی ہم کو بات سمجھ میں آ گئی. اور اس کے بعد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آسمان کو بنایا تو قرآن نے کہا سبع سماوات، اس میں 7 آسمان بنائے. اور 7 کی تشریح میں نے کی کہ کل میں نے بتایا 7 کی مختلف تشریحات ہیں، اس میں سے زیادہ غالب تشریح یہی ہے، بہتر توجیہ ہے کہ 7 کا مطلب یہ ہے کہ انڈیفائنڈ پلورالٹی، یعنی لا تعداد، ان گنت تعداد کے لیے لفظ 7 استعمال، نمبر 7 استعمال ہوتا تھا عرب میں، اور گریک میں بھی یہی نمبر استعمال ہوتا تھا. اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے لاکھوں لاکھوں کروڑوں ستارے سیارے بنائے اور بیک وقت یہ سب کچھ عمل میں آ گیا. اب اس کے بعد قرآن کی جو 2 آیتوں کے ٹکڑے ہیں اس پر مجھ سے کل نوجوانوں نے بھی پوچھا، میں اس کا کچھ اس کی تشریح بتا دیتا ہوں. ایک تو ان لوگوں نے پوچھا کہ یہ کیا بات ہے کہ جس میں کہا گیا کہ آسمان اور زمین سے کہ تم آ جاؤ، اور دونوں نے کہا کہ ہم آتے ہیں، قال اتا اتینا طائعین، ہم آتے ہیں باج گزار بن کر، ہم اطاعت خم کر کے، سر اطاعت تسلیم خم کر کے ہم آتے ہیں، اس کا کیا مطلب ہوا؟ ایک دوسرا یہ کہ پھر وہ آسمان کی طرف متوجہ ہوا، پہلے اس نے زمین کا ذکر ہے، پھر وہ آسمان کی طرف متوجہ ہوا، اس کا کیا مطلب ہے؟ ان دونوں چیزوں کی تھوڑی سی تشریح کر کے ہم آگے بڑھیں گے. اللہ تعالیٰ نے زمین اور آسمان کی ساری کائنات کو بنا دیا اور سارا پروسیس چل رہا تھا، اور کہیں جو ہے کرہ بنا ہوا تھا، کہیں پہاڑ بن رہے تھے، کہیں جو ہے مٹی بن رہی تھی، کہیں ریڈیشن ہو رہا تھا، کوئی سورج بن رہا تھا، کوئی چاند بن رہا تھا، یہ پروسیس بے ایک وقت چل رہا تھا. اب زمین کی طرف اللہ تعالیٰ متوجہ ہو کر، سما کا مطلب ہے فضا. سما کے کئی مطلب ہیں، سما کا مطلب آسمان بھی ہے، سما کا مطلب فضا بھی ہے، اس پر گزشتہ سال گفتگو بھی. اب اللہ تعالیٰ نے زمین کو انسانوں کے جینے کے قابل بنانے کے لیے فضا کا انتظام کیا. یہی یہ بات ہے جس میں یہاں یہ بات آئی ہے کہ ثم استوى الى السماء، وہ آسمان کی طرف متوجہ ہوا. آسمان کی طرف متوجہ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ جب کرے بن گئے تو سائنٹسٹ نے بہت 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 تحقیق کی کہ کہیں اور ایسا کرہ پایا جاتا ہے جہاں انسانی زندگی موجود ہے، تو کہیں نہیں پایا جاتا. تلاش جاری ہے. کیوں؟ اس لیے کہ جو بھی کرہ پایا جاتا ہے اس کے ساتھ اس کا قریبی، اس کی جو فضا ہے، ایٹماسفیئر، دونوں کے اندر زبردست دشمنی ہے، دونوں کے اندر بنتی نہیں. کرہ اور کرے کے اطراف کی جو فضا ہے ان دونوں کے درمیان کہیں بھی گویا کہ کوآرڈینیشن نہیں ہے، کوآپریشن نہیں ہے، زبردست مخالفت دونوں کے درمیان پائی جاتی ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے بطور خاص کہا کہ میں نے آسمان کی طرف توجہ کی، گویا کہ ایک ناممکن کام کو ممکن بنانے کے لیے میں نے اسے ٹیک اپ کیا. ہم نے آسمان کی طرف توجہ کی کا مطلب یہ ہے کہ اب ایک ناممکن کام کو ممکن بنانا تھا. وہ کیا تھا؟ ناممکن کام یہ ہے کہ کسی بھی کرے میں، میرکوری، وینس، ارتھ، مارس، جوپیٹر، سیٹرن، کوئی بھی آپ لے لیں، اس کے اطراف کی جو فضا ہے، اس فضا کے اندر جو گیسز ایٹمز ہوتے ہیں وہ کرہ اسے جذب کر لیتا ہے. وہ جو پلانٹ ہوتا ہے وہ پلانٹ اسے جذب کر لیتا ہے. جب جذب کر لے فضا کے اندر تو کوئی گیس وہاں بن نہیں سکتی. جب گیس نہیں بنے گی تو انسان وہاں جی نہیں سکتا. یہ بڑے بڑے پلانٹ کے ساتھ یہ پرابلم ہے کہ وہ سارے گیسز کو، سارے ذرات کو، سارے مالیکول کو چوس لیتے ہیں، جذب کر لیتے ہیں. یہ پرابلم بڑے پلانٹس کے ساتھ ہے. چھوٹے جو پلانٹس ہیں، وہ پلانٹ جو گھوم رہے ہیں، اس کا گریویٹیشنل پل اتنا کمزور ہے کہ سارے گیسز ایٹمس کو وہ اپنے کنٹرول میں رکھنے کی صلاحیت نہیں رکھتے. چھوٹے پلانٹ کے ساتھ یہ پرابلم ہے. وہ گریویٹیشنل پل اتنی کمزور ہے ان لوگوں کی کہ یہ ذرات جو ہے فضا میں تحلیل ہونا چاہتے ہیں، ذرات جو مالیکیولز ہیں وہ فضا میں ڈسپرس ہو جانا چاہتے ہیں. گویا کہ دو طرف کا ایکشن ہے، فضا کے ایٹم زمین میں جذب ہو جاتے ہیں، زمین کے ایٹم فضا میں جذب ہو جاتے ہیں. یہ پرابلم دنیا کائنات کے ہر کرے کے ساتھ پایا جاتا ہے، لیکن صرف ایک زمین ہے جہاں اللہ تعالیٰ نے ایسا انتظام کیا کہ ہوا زمین میں جذب نہیں ہوتی اور زمین کے مالیکول فضا میں جذب نہیں ہوتے. یہ سب سے بڑا کمال ہے جسے قرآن مجید نے کہا ثم استوى الى السماء، ہم نے آسمان کی طرف توجہ کی. اس کا مطلب یہ کہ اللہ تعالیٰ نے کرے بعد ہوا کا جو تہ اور ردنا جو بنایا، جو فضا جو بنائی ہے، اس کے نتیجے میں ہوا کے مالیکول زمین میں جذب نہیں ہوتے اور زمین کے ایٹم ہوا میں جذب نہیں ہونے پاتے. اس کا بیلنس اس نے قائم کر دیا. یہی مطلب ہے کہ ہم نے آسمان کی طرف توجہ کی. اس کے بعد یہ جو کہا کہ ہم نے ان سے کہا کہ دونوں آ جاؤ، اس کا مطلب یہ ہے کہ دونوں کا کوآرڈینیشن ہم نے پیدا کیا اور یہ ان کی مرضی کے خلاف ہے. آسمان اور زمین کی مرضی کے خلاف ہے، ایٹماسفیئر اور کسی پلانٹ کی مرضی کے خلاف ہے کہ دونوں مل کر چلیں. ملتے نہیں کہیں بھی، صرف اس زمین کے اندر لاکھوں، کروڑوں، اربوں پلانٹس میں صرف یہ زمین ایک واحد پلانٹ ہے جہاں دونوں نے کہا کہ اچھا ٹھیک ہے، ہم اطاعت کرتے ہیں. اللہ نے کہا کہ یہاں انسانوں کو بسنا ہے، ہمارا یہ پروگرام ہے کہ نہ تم ایٹمس کو زمین چوسے اور نہ زمین کے ذرات کو ہوا میں جذب ہونے کا موقع ملے. تو دونوں نے کہا کہ خالا کیا تو ان اور کہا ان دونوں کو کہ چاہے نہ چاہو، تمہاری مرضی ہو کہ نہ مرضی ہو، تمہارا قانون جس طرح پوری کائنات کا قانون ہے، اس قانون کے خلاف ہی ایک کام ہو جائے. آج اس زمین کے لیے ایک نیا قانون ہم بنائیں گے اور وہ تمہاری پوری کائنات کا جو قانون ہے اس کے خلاف ہی ایک کام ہو جائے، لیکن تم کو یہ کام کرنا پڑے گا. اللہ نے جب فضا اور زمین کو کہا تو دونوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، ہم مانتے ہیں. قال اتا اتینا طائعین، ہم دونوں سرنڈر ہو کر آتے ہیں، ہم دونوں مل کر چلنے کا فیصلہ کرتے ہیں. گویا کہ کرہ بعد اور فضا کو بنانے کے لیے یہ تشریح ہے. عرب کے عام بدوں کے لیے اسی طریقے سے سمجھایا گیا، جو صحرا نشین تھے ان کو اس طرح سے سمجھایا گیا. اب ایک اور نقطہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو کہا کہ ہم زمین کو جب پکارا تو زمین نے کہا ہم جھک کر آتے ہیں، اس کا مطلب ہے کہ زمین کو 23.5 ایکسس ڈگریز پر اللہ تعالیٰ نے جو ٹلٹ کیا، وہ ٹلٹ کرنے کے اندر بھی بڑی اہمیت موجود ہے. اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے جو گریویٹیشنل پل رکھا وہ بڑا بیلنسڈ ہے. کسی اور کرے کے اندر ایسا گریویٹیشنل پل نہیں ہے. یہ گریویٹیشنل پل اگر نہ ہو تو انسان اڑنے لگتے آسمان فضا میں، اور کوئی بھی چیز آسانی کے ساتھ اسکیپ ہو جاتی اس فضا کے اندر. لیکن اللہ تعالیٰ نے اسکیپ ویلوسٹی 11.3 کلومیٹر پر سیکنڈ جو رکھا، یہ بڑا ہی تناسب کے ساتھ، بیلنس کے ساتھ رکھا، اور زمین کو جھکانے کے نتیجے میں اس زمین کے اندر حدت اور گرمی اور موسم کی تبدیلی ہوتی ہے، جس کا میں نے پرسوں ذکر کیا. اگر یہ زمین نہ جھکتی تو یہ زمین دنیا میں جینے کے قابل نہیں ہوتی انسانوں کے لیے. تو یہ جو زمین نے کہا کہ ہم جھک کر آتے ہیں، آسمان و زمین نے کہا کہ تائین ہم جھک کر آتے ہیں، جھک کر آنے کا مطلب بعض سائنٹسٹ نے یہی لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اسے جو ٹلٹ کروایا وہ اسی لیے ٹلٹ کروایا کہ انسانوں اور جانوروں کے بسنے کے قابل زمین بن سکے، یہی اس کا مطلب ہے۔ تو یہ دو امپورٹنٹ جو ٹکڑے ہیں آیت کے، یعنی ایک یہ کہ وہ آسمان کی طرف متوجہ ہوا تو مطلب یہ کہ اس نے کرۂ باد کو بنایا، فضا کو بنایا، اور آسمان و زمین نے کہا کہ ہم جھک کر آتے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے گریویٹیشنل پل رکھا اور جو اسے ٹل کروایا کرۂ کو، کرۂ ارض کو، اس کا یہ مطلب نکلتا ہے۔ یہ گویا کہ سائنسی تشریح میں نے اس لیے بتائی کہ طلباء کو یہ معلوم ہو کہ قرآن بڑی عظمت کا حامل کلام ہے، اور یہ اتنا سیدھا سادہ کلام نہیں ہے، اس کلام کے اندر جو الفاظ رکھے گئے ہیں، جو الفاظ کے ٹکڑے ہیں آیتوں کے، ان پر آدمی غور کرتا چلا جائے تو اس پر عجیب و غریب راز منکشف ہوتے ہیں، اور کائنات کی تخلیق کے بڑے بڑے راز منکشف ہونے لگتے ہیں، بشرطے کہ ہمارے طلبہ اس پر غور کریں، سمجھیں اور سوچ سمجھ کر پڑھیں، تو ان کے لیے گویا کہ معنی کا اور علم کی ایک بڑی دنیا اس کے اندر موجود ہے۔ مگر مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے طلبہ قرآن کو ایک مذہبی کتاب ہی کے حصے سے پڑھتے ہیں، صرف ثواب کے لیے، صرف تراوی کے لیے، صرف فلاں اور فلاں کے لیے، جن اور بھوت اور پریت کو بھگانے کے لیے، لیکن اس میں علم کا جو خزانہ موجود ہے اس سے دوسرے فائدے اٹھاتے ہیں لیکن ہم نہیں اٹھاتے۔ موریس بکالے نے قرآن کی ان آیتوں کو جو مطالعہ کیا ہے، شاید ہم لوگوں نے ایسا مطالعہ نہیں کیا، نور باقی نے قرآن مجید کی ان آیتوں کو جو مطالعہ کیا، ہم لوگوں نے ایسا مطالعہ نہیں کیا۔ تو دنیا کے سائنٹسٹ ان آیتوں کا مطالعہ کر کے نئے نئے راز دریافت کرتے ہیں۔ میں اپنے طلبا سے چاہتا ہوں کہ قرآن کے اس طرح کی آیتوں کو بالخصوص وہ غور و فکر کے ساتھ پڑھیں تاکہ ان کا علم بڑھے، ان کی معلومات بڑھے، اور کسی سے گفتگو کریں تو بتائیں کہ قرآن کتنا مستند کلام ہے اور علم کا خزانہ ہے، مخزن ہے، معدن ہے، علم کا منبع ہے، یہ لوگوں کو بتانا چاہیے۔ اس پر آج یہ سائنسی تشریح ختم ہوتی ہے۔ اس کے بعد کفار و مشرکین سے جو بات چیت ہوئی، جس کا میں نے پرسوں ذکر کیا کہ عتبہ بن ربیع آیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اور کہا کہ بارگیننگ کرنے کے لیے کہ آپ یہ دعوت کا کام کیوں کرتے ہیں، آپ چھوڑ دیجئے، اگر آپ کو پیسے چاہیے تو پیسے دے دیں گے، لڑکی چاہیے تو لڑکی دے دیں گے، آپ کو اگر بیماری ہے تو بہترین اطباء سے اور بہترین طبیبوں سے آپ کا علاج کروا دیں گے، جو سارا ذکر آیا۔ اس کے بعد اللہ کے رسول نے جو آیت تلاوت کی وہ یہی آیت یہاں سے، فَإِنْ أَعْرَضُوا فَقُلْ أَنذَرْتُكُمْ صَاعِقَةً مِثْلَ صَاعِقَةِ عَادٍ وَثَمُودَ، کہا ان لوگوں سے اللہ کے رسول نے کہ دیکھو اگر تم ان ساری باتوں کے سمجھانے کے باوجود توحید کی دعوت کو نہیں مانتے، تم ضد اور ہٹ دھرمی میں مبتلا ہو، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہلوایا گیا کہ ان سے کہو کہ اگر تم منہ موڑتے ہو، اگر تم روگردانی اختیار کرتے ہو، تو میں تمہیں ڈراتا ہوں ایک ایسے عذاب سے جس طرح کا عذاب عاد اور ثمود پر آیا تھا۔ عاد اور ثمود پر کیسا عذاب آیا تھا، اس پر ہر سال کسی نہ کسی صورت کی تفصیل میں آ ہی جاتی ہے، اس سال میں تھوڑا سا مختصرا عرض کر دیتا ہوں۔ ان دونوں قوموں کے پاس اللہ نے رسول بھیجے، اس جا تم رسلم من بین ایدیہم ومن خلفہم، قرآن کا انداز بڑا پیارا ہے، قرآن کہتا ہے کہ رسول ان کے آگے سے اور پیچھے سے آئے، من بین ایدیہم ومن خلفہم، آگے اور پیچھے سے آنے کا مطلب یہ ہے کہ انتھک کوشش کی پیغمبروں نے، رسولوں نے ہاں کے پکارے، ان کو دعوت دی، شبانہ روز محنت کی، جان فشانی کی، صبح شام ایک کر دیا، آگے پیچھے دائیں بائیں سے ہر طرف سے ان کو پکارا، یہ کہنے کے لیے قرآن مجید نے الفاظ استعمال کیے کہ ان کے رسولوں نے ان کو آگے سے پیچھے سے پکارا، یعنی ان کی قوموں کو ان کا مستقبل بھی بتایا، ان کے ماضی کی یادیں بھی دلا کر ان کو تنبیہ کی ان پیغمبروں نے۔ اللہ تعبدوا الا اللہ، کہا ان پیغمبروں نے کہ ایک اللہ کے علاوہ کسی اور اللہ کی عبادت نہ کرو، قالوا لو شاء ربنا لانزل ملائکۃ فإن بما ارسلتم به کافرون، ان کمبختوں نے کہا کہ تم پیغمبر ہو، تم رسول ہو، ہم تو تم کو رسول ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں، رسول تو ہم ان کو مانیں گے اگر ہمارے درمیان فرشتے اور ملائکہ نازل ہو جائیں۔ ہم نے اس سے پہلے ہی بتایا تھا کہ لوگوں کی یہ ہٹ درمی ہے، یہ حجت کٹ حجتی ہے کہ جس چیز کو ماننا چاہیے اس کو انکار کرنے کے لیے الٹی دلیل لاتے ہیں۔ اگر ملائکہ کو بھیج دیا جاتا تو ضرور یہ کفار کہتے کہ ملائکہ ہمارے لیے کیسے اسوا ہوتے، ملائکہ کیسے ہمارے لیے نمائندے ہوتے، ہم کو تو انسان چاہیے تھا رسول جو ہماری طرح چلے پھرے، بازار میں کھائے پیے، ہماری طرح بیوی بچے وہ رکھے، ہماری طرح اسے غم اور مصیبتیں آئیں، خوشی آئے، تب ہم مانیں گے کہ یہ رسول اسوا ہے، اس وقت وہ کہتے، لیکن جب بشر آ گیا تو کہا کہ ملائکہ کو بھیجنا چاہیے تھا، ہم انسانوں میں سے کسی فرشتے کو، ہم انسانوں میں سے کسی کو رسول ماننے کے لیے تیار نہیں۔ گویا کہ ان کی دو غلطی تھی، توحید کا انکار کیا، رسالت کا انکار کیا۔ قرآن نے کہا فاما عادن فاستكبروا في الارض بغير الحق وقالوا من اشد منا قوة، عاد کی غلطی یہ تھی، ان کا عذاب آگے آ رہا ہے، عاد کی غلطی یہ تھی کہ انہوں نے استکبار کیا۔ میں نے جیسے گزشتہ سال بھی بتایا تھا کہ ان کی بڑی بڑی جو عمارتیں تھیں، پہاڑوں پر اونچی اونچی عمارتیں بناتے تھے، کیوز بنانے میں ان کا کوئی مثل نہیں، ان کا کوئی ثانی نہیں۔ یہاں آپ اجنتا ایلورا جائیں تو اجنتا ایلورا کے جو کیوز ہیں اس میں اولڈسٹ جو کیو ہے وہ تقریباً 600 سن عیسوی کا ہے، یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے زمانے کا کیو ہے، جو غار ہے وہ ایلورا کے اندر پایا جاتا ہے، اجنتا کے کیوز تو اس کے بعد کے ہیں، لیکن آد اور سمود نے جو کیوز بنائے، جو غار بنائے، وہ انسانی تاریخ میں پہلی مرتبہ ہیں، اور بہترین گویا کے آرکیٹیکچر کے نمونے ہیں جو انہوں نے غار بنائے، اس کا ذکر اس سے پہلے بھی آ چکا ہے۔ تو قرآن نے کہا کہ ان آج کی قوم کو استکبار تھا، کبر تھا، غرور تھا، اور بغیر کسی حق کے وہ اپنے آپ کو اکڑتے تھے، وہ رعونت کا اظہار کرتے تھے پیغمبروں کے خلاف، اور کہتے تھے وقالوا من اشد منا قوہ، ہم سے زیادہ قوت والا کون ہے؟ آج کے جیسے فرعون کہتے ہیں، آج کے قوم آج کے جو لوگ کہتے ہیں کہ نو فورس آن ارتھ کین ڈو دس ون، نو فورس کین ارتھ، نو فورس آن ارتھ کین اسٹاپ اس، یہ سب ہمارے یہاں کے فرعونوں نے اور یہاں کے قارون نے یہ کہا ہے جملے کہ دنیا کی کوئی طاقت، زمین کی کوئی طاقت ہم کو بابری مسجد ڈیمالش کرنے سے نہیں روک سکتی۔ بش نے بھی یہی کہا تھا کہ نو فورس آن ارتھ کین اسٹاپ اس فرام ڈوئنگ دس اینڈ دس، یہ اور یہ کام ہم کر کے رہیں گے، دنیا کی کوئی طاقت ہم کو روک نہیں سکتی۔ یہ آد اور سمود ہی کا کلمہ ہے جو ان لوگوں نے اپنایا ہے۔ آد اور سمود نے یہی کہا تھا من اشد منا قوۃ، ہم سے زیادہ قوت والا کون ہے؟ ہماری قوت کے آگے کس کی قوت ہے؟ کوئی ہم کو روک نہیں سکتا، ہم ایسا اور ایسا کر کے رہیں گے۔ قرآن نے کہا اولم یرو ان اللہ الذی خلقہم هو اشد منہم قوۃ، کیا یہ لوگ بھول گئے کہ اللہ تعالیٰ ان سے زیادہ قوت والا ہے، ان سے زیادہ طاقت والا ہے، لیکن یہ بھول گئے اور کبر کرنے لگے۔ تو وہ کانو بھی آیاتنا یجحدون، اپنے رسولوں کی آیتوں کے ساتھ لڑنے لگے اور ان کا انکار کرنے لگے، تو اللہ تعالیٰ نے ان پر عذاب بھیجا۔ قوم عاد پر جو عذاب بھیجا، قوم سمود پر بھی لگ بھگ ویسا ہی عذاب بھیجا، قوم عاد پر اللہ تعالیٰ نے جو عذاب بھیجا وہ آٹھ دن اور رات تک مسلسل باد سرسر ٹھنڈی ہوا چلنے لگی، اور ایسی طوفانی ہوا چلنے لگی کہ درخت پیڑ سب اکھڑ گئے، سارے قوم قبیلے کے لوگ فنا ہو گئے، اور ایسا طوفان آیا اور ایسی آندھی آئی اور اس کے ساتھ سائخہ، کڑک، بجلی، چیخ، چنگھاڑ، یہ سب چیزیں مل گئی، سردی کی ہوا بھی، طوفانی ہوا بھی، بارش بھی، اور اس کے ساتھ یہ کہ چیخ، چنگھاڑ اور کڑک اور بجلی، یہ سب چیزیں مل کر اس قوم پر آٹھ دن اور رات تک مسلسل جب عذاب آیا تو قوم کے لوگ گر گر کر مرے اور مر مر کر گرے، اور کہیں نام و نشان تک نہیں، پوری قوم تباہ و برباد ہو گئی۔ قرآن نے اس کا ذکر کیا فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا صَرْصَرًا، ہم نے ان پر باد سرسر کو بھیج دیا، زبردست طوفانی ہوا کو بھیجا، فی ایام نحسات، منحوس دنوں میں ہم ان پر یہ ہوا ان پر بھیج دی، گویا کہ وہ نحوست زدہ تھے، انہوں نے اپنے آپ کو نحوست کی دعوت دی تھی۔ اور باد سرسر جب چلتی ہے، ٹھنڈی کے زمانے میں جب طوفان جب چلتا ہے، تو اس کے نتیجے میں ہر طرف خشکی، ہر طرف گویا کہ افسردگی کا عالم پھیل جاتا ہے، کہیں بھی گویا کہ بہار نہیں دیکھ سکتے۔ تو نحوست کے ایام میں اللہ تعالیٰ نے ان پر طوفان بھیجا، اور اس طوفان کے نتیجے میں پوری قوم کو تباہ کر دیا۔ لنذیقہم عذاب الخزی فی الحیات الدنیا، اس دنیا کا عذاب چکھانے کے لیے، رسوا کرنے کے لیے، وہ اپنی نگاہ میں بھی رسوا ہے، رسوا ہوئے، دیگر قوموں کی نگاہوں میں بھی رسوا ہوئے۔ تو اللہ تعالیٰ نے رسوا کرنے کے لیے قوم عاد پر عذاب بھیجا۔ یہ اللہ کے رسول نے سنایا عتبہ بن ابی ربیعہ کو، عتبہ بن ابی ربیعہ کو سنایا کہ جب اس نے کمپرومائز کی دعوت دی تو کہا کہ میں تمہارے سامنے دعوت پیش کرتا ہوں، تم ماننے کے لیے تیار نہیں ہو، تمہارا حال قوم عاد اور سمود جیسا ہے، تو یاد رکھو کہ اللہ تعالیٰ قوم عاد اور سمود کو جس عذاب سے مبتلا کیا، بعید نہیں کہ وہ عذاب تم پر بھی آ جائے۔ اور پھر قرآن نے کہا والا عذاب الآخرت اقزا وهم لا ينصرون، اور آخرت کا عذاب اس سے زیادہ بدتر ہے۔ دنیا میں تو ان پر آٹھ دن اور رات مسلسل طوفان اور آندھی اور بارش اور کڑکا اور بجلی اور چیخ اور چنگھاڑ سے اللہ نے ان کو مارا، اور آخرت کا عذاب تو اس سے زیادہ بدتر ہوگا۔ وہ اما سمود فہدیناہم، سمود کی طرف بھی ہم نے حضرت صالح کو بھیجا۔ آد اور سمود دو بڑی قوم، دو پرانی قوم، اور عرب کے لوگ ان کو جانتے تھے، تو قرآن نے سمود کا ذکر کر کے کہا فہدیناہم، ہم نے ان کے سامنے راہ راست پیش کیا، حضرت صالح علیہ السلام آئے، ان کے سامنے راستہ روشن کیا، اونٹنی کا معجزہ صادر کیا، اس کا ذکر آ چکا ہے گزشتہ سال۔ تو بھرے چٹان سے لوگوں نے مطالبہ کیا، تو چٹان کی طرف آپ نے انگلی سے اشارہ کیا اور چٹان پھٹی، اور اس میں سے ایک گاب اونٹنی باہر نکلی، اور وہ بہت حاملہ جو تھی، زبردست کھانے اور پینے والی اونٹنی۔ تو حضرت صالح علیہ السلام نے کہا کہ یہ اونٹنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے نشانی ہے، اور یاد رکھو کہ مدین کے اندر جو کنواں ہے، پورے تمہارے سارے جتنے جانور ہی قوم کے، وہ ایک دن پانی پئیں گے، اور اللہ تعالیٰ کی یہ اونٹنی ہے، یہ پورے ایک دن پانی پیے گی، اس دن تمہارے جانور نہیں آئیں گے۔ زبردست پانی پیتی تھی، ہر طرف چارہ چپتی تھی، اور قوم سے کہا گیا کہ اللہ تعالیٰ کی نشانی ہے، اگر تم نے اسے ہاتھ لگایا تو اللہ تعالیٰ کا عذاب آئے گا. اس میں سے ایک شخی آدمی اٹھا، ایک بدبخت سردار اٹھا، اور اس نے اونٹ کو کاٹ دیا. جیسے اس نے اونٹ کو کاٹا، اللہ تعالیٰ نے ان پر عذاب بھیج دیا، چونکہ وہ اللہ تعالیٰ کی نشانی تھی وہ اونٹ نے. تو اللہ تعالیٰ نے کہا فہدیناہم، ہم نے ان کو ہدایت کے لیے، راستہ بتانے کے لیے معجزے بھی صادر کیے، نبی کو بھی بھیجا، لیکن کمبختوں کا حال یہ ہے فاستحب العمى على الهدى، انہوں نے اندھے پن کو، گمراہی کو پسند کیا بینائی کے بالمقابل. انہوں نے سیدھا راستہ پانے کے بجائے اپنی آنکھوں کو پھوڑ لینا پسند کیا، انہوں نے بینائی سلب کر لینا پسند کیا، اندھا پن پسند کیا، اور بصیرت انہوں نے پسند نہیں کیا. فاخذتهم الصاعقه العذاب الهون، اور ان کو ذلیل کر دینے والا عذاب ان پر نازل ہوا، اور ان پر بھی چیخ اور چنگھاڑ کا عذاب آیا، اور ان پر بھی باد سرسر کا عذاب آیا. بما کانوا یکسبون، اللہ تعالیٰ کا عذاب ان کے اعمال کی پاداش میں ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ظلم نہیں ہے. انہوں نے، ان کی قوموں نے جب انکار کیا تو اللہ تعالیٰ نے ان کو پکڑا اور ان کو عذاب میں مبتلا کیا. متقی لوگ تھے، ان سے اللہ تعالیٰ نے ان سب کو بچا لیا. ان کمبختوں کو آخرت میں کیا عذاب ہوگا، اس کا ذکر آیا وَيَوْمَ يُحْشَرُ أَعْدَاءَ اللَّهِ إِلَى النَّارِ فَهُمْ يُوزَعُونَ. ان دشمنوں کو جہنم کی طرف ہانکا جا رہا ہے، ایک منظر کھینچا قرآن نے، اور یہ اس لیے بتایا گیا کہ سرداران قریش کو. اور ان آیتوں کا ریلیونس ہم اس وقت پاتے جب ہم بھی دعوتی کام کرتے ہندوستان میں، ہمارا بھی انکار کرتے لوگ، ہماری آیتوں کا بھی انکار کرتے، ہمارے خلاف بھی جد بندی ہوتی، تب ہم کو اس کا مزہ آتا، لیکن ہم یہ کام نہیں کرتے، ریلیونٹ لگتی. اور تاریخ میں پیچھے جا کر 1400 سال پہلے ان آیتوں کو سمجھنا پڑتا ہے، ورنہ اگر آج بھی ہم کام کرتے تو قوم آج جیسا انکار ہوتا، قوم سمود جیسا انکار ہوتا، اور ان کے سامنے ہم اس طرح کی جب آیتیں تلاوت کرتے تو ہم کو ریلیونٹ لگتا تھا. قوم عاد اور قوم سمود کے لیڈروں کا ذکر آیا کہ ان کو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں عذاب بھیجا، اور آخرت میں جو عذاب ہوگا اس کا ذکر کیا کہ ان کمبختوں کو، ان منکرین حق کو، گویا کہ جھنڈ کے جھنڈ جانوروں کی طرح جمع کیا جائے گا. الی النار فہم یوزعون، ان کی درجہ بندی ہوگی، جس طرح سے بکریوں کو، ریوڑوں کو ہانک کر لیا جایا جاتا ہے، اس میں بڑی عمر کے، چھوٹی عمر کے گائے ہیں اور بچڑا ہے، اس کو الگ الگ کر کے لوگ اس کو ترتیب کر کے، درجہ بندی کر کے، جس طرح سے مذبح کی طرف ہانک کر لے جاتے ہیں. قرآن نے یہ الفاظ استعمال کی فہم یوزعون، اس میں کمبختوں میں سے جو اشقیا ہوں گے، جو شقی لوگ ہوں گے، جو ان کے متبین ہوں گے، جو لیڈر ہوں گے، جو چیلے ہوں گے، ان سب کی الگ گروپ بندی ہوگی، اور ان کی ریوڑوں کی طرح جہنم کی طرف ہانکا جائے گا. حتی اذا ما جاؤوها شہید علیہم سمعہم وابصارہم وجلودہم بما کانوا یعملون، جہنم کی طرف ہانکا جائے گا، لیڈروں کے گروپ کو تھوڑا سا روکا جائے گا تاکہ متبعین آ جائیں. متبعین جب آ جائیں گے تو مزید اور لوگوں کا آنے کا انتظار کیا جائے گا، اور ٹھٹ کے ٹھٹ ان کو ہانک کر لے جایا جائے گا جہنم کی طرف. عین جہنم کے قریب جب پہنچیں گے تو ان کی گروہ بندی ہونی چاہیے کہ کس کو کس جہنم کے دروازے سے داخل کیا جائے. تو اللہ تعالیٰ نے کمپیوٹر نظام قائم کیا ہوگا، وہ نظام یہ ہوگا کہ عین جہنم کے دروازے کے پاس جب پہنچ جائیں گے، یہ ریوڑ کی طرح، یہ جھنڈ کے جھنڈ جب پہنچیں گے، تو اس میں سے ان کے کان، ان کی آنکھیں اور ان کے جسم کے رونگٹے رونگٹے گواہی دیں گے کہ انہوں نے فلاں فلاں گناہ کیا، اور اس کے حساب سے ان کی درجہ بندی ہوگی، ان کو جہنم کے اندر داخل کیا جائے گا. گروہ، ان کے لیڈروں کو، ان کے متبعین کو، سب کو الگ الگ جہنم کے دروازوں میں داخل کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ انتظام کیا ہوگا. شہید علیہم سمعہم، ان کی سماعت، ان کے کان ان کے خلاف گواہی دیں گے جہنم کے قریب پہنچ کر. وابصارہم، ان کی آنکھیں گواہی دیں گے، اور اس کے بعد قرآن مجید جو کہتا ہے وجلود بما کانوا یعملون، اور ان کی کھال ان کے خلاف گواہی دے گی. آدمی آنکھ اور کان کی تو حفاظت کر سکتا ہے لیکن جسم کے بارے میں اسے احساس نہیں ہوتا. لیکن قیامت کے دن یہ جسم کی جو چمڑی ہے, جو کھال ہے, جو ہم سے سب سے قریب ترین ہے, لیکن موقف میں ہم سے دور ہو جائے گی آخرت کے دن. اس کا رواں رواں اور رونگٹا رونگٹا گویا کہ ہر چمڑی میں ہر طرف سے زبان ہی زبان لٹک رہی ہوگی اور ہر زبان کا ایک ایک ٹکڑا منتظر ہوگا ہمارے خلاف گواہی دینے کے لیے. اور قرآن کہتا ہے وجلودہم, ان کی چمڑی, ان کی کھال گواہی دے گی قیامت کے دن. جو کچھ انہوں نے کیا اس کے خلاف یہ گواہی دیں گے تو ہکا بھکا رہ جائیں گے اور ان پر عجیب کیفیت طاری ہوگی کہ یہ کیا ماجرا ہے کہ یہ چمڑی, یہ کھال جو ہمارے ساتھ رہتی تھی اس نے آج ہمارے خلاف گواہی دے دی. تو اپنی غصے کے اندر یہ پوچھیں گے وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا, کیوں تم نے ہمارے خلاف گواہی دی. اپنی ڈانٹ پھٹکار کریں گے چمڑے پر, اپنی جلد پر, اپنی جلد کو گالی دیں گے, کوسیں گے کہ کمبخت جلد تو میرے ساتھ رہتی تھی, کمبخت چمڑا تو نے مجھے ڈھانک رکھا تھا, لیکن یہ کیا معاملہ ہے کہ آج کے دن تو نے میرے خلاف گواہی دے دی. اپنے چمڑے کو, اپنی کھال کو لوگ اس دن گالی دیں گے, غیظ و غضب سے دان پیسیں گے اور کہیں گے لما شهدتم علينا, کیوں تم نے ہم پر گواہی دے دی. تو ہماری جلد ہم سے کہے گی, ہماری جلد کا ایک ایک ٹکڑا رواں رواں کہے گا, رونگٹا رونگٹا کہے گا, قالوا انطقنا الله الذي انطق كل شيء, آج اللہ تعالی نے زبان ہم کو زبان دی اس خدا نے جس نے ہر کائنات کی ہر چیز کو زبان دی ہے. اس دن ہمارے خلاف چٹان بھی بولے گی, شجر بھی بولے گا, حجر بھی بولے گا, زمین بھی بولے گی, زمین کا ٹکڑا بھی بولے گا, جس جائے نماز پر ہم نماز پڑھتے تھے وہ جائے نماز بھی بولے گی, ہر چیز کو اللہ تعالیٰ اس دن نطق عطا کر دے گا, گویائی عطا کر دے گا. تو ہماری جلد کہے گی کہ آج اس پروردگار نے ہم کو گویائی کی قوت دی ہے جس پروردگار نے کائنات کی ہر چیز کو آج قوت گویائی عطا کر دی ہے. قالوا انطقنا الله الذي انطق كل شيء وهو خلقكم اول مره وهو اليه ترجعون, اسی پروردگار نے تم کو پہلی مرتبہ پیدا کیا اور اسی پروردگار کی طرف تم آج لوٹا دیے گئے ہو. پھر قرآن مجید کہتا ہے کہ ان پر فرشتے ڈانٹیں گے, پھٹکاریں گے, ان کو کہیں گے کہ کمبختو تم نے اپنے جلد کے بارے میں غلط فہمی میں تم مبتلا رہے, تم کو وہم و گمان نہیں تھا کہ تمہاری جلد تمہارے خلاف گواہی دے گی, تم کو اس کا احساس نہیں تھا. تو فرشتے ان کو کوسیں گے, وما کنتم تستطیرون ان یشهد علیکم سمعکم ولا بصارکم ولا جلودکم, تمہیں وہم و گمان نہیں تھا, تمہیں اندازہ نہیں تھا کہ تمہاری آنکھ تمہارے خلاف گواہی دے گی. تم نے کن کن چیزوں کو دیکھا, تم نے کیا کیا غلطیاں کی, کیا کیا تم نے نظر بازیاں کی, تمہارے کان تمہارے خلاف گواہی دیں گے, تم نے کون کون سی حرکتیں کی, تم نے کیا کیا برے کام کیے, تم کو اندازہ نہیں ہوگا کہ تم نے کیا کیا کیا, یہ سب گواہی دیں گے قیامت کے دن. قرآن میں گویا کہ فرشتے اس دن ڈانٹیں گے, تم کو اندازہ نہیں تھا, تم سمجھتے تھے کہ تم کان سے چھپے ہوئے ہو, آنکھ سے چھپے ہوئے ہو, جلد سے چھپے ہوئے ہو, لیکن سب آج تمہارے خلاف گواہی دے بیٹھے, تمہارا کچا چٹا ان لوگوں نے نکال کر رکھ دیا. ولیکن ظننتم, تمہیں گمان نہیں تھا, ان اللہ لا یعلم کثیر مما تعملون, اور تم کو اس بات کا بھی گمان نہیں تھا کہ اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال کو دیکھ رہا ہے. تم اپنے کان سے بھی چھپ کر کام کرنا چاہتے تھے, آنکھ سے بھی چھپ کر کام کرنا چاہتے تھے, اور خدا سے بھی چھپ کر کام کرنا چاہتے تھے, تمہیں اندازہ نہیں تھا, اور تمہارا اندازہ غلط نکلا, اور تمہارے اندازے نے تم کو لے ڈوبا, اور آج تم خاسرین میں سے ہو, خسارہ اٹھانے والے میں سے ہو. آج اسی پر صبر کرو, فَإِن يَصْبِرُوا فَالنَّار, آج اسی آگ پر تمہیں صبر کرنا ہوگا, قناعت کرنی ہوگی, اسی آگ میں تم کو جھلسایا جائے گا, یہی تمہارا کھانا پینا ہوگا, یہی تمہارا اوڑھنا بچھونا ہوگا, یہی تمہارے لیے فرض بھی ہے, یہی تمہارے لیے لحاف بھی ہے, اسی پر تم کو صبر کرنا ہے, قناعت کرنا ہے, اس سے آگے اور کوئی چیز نہیں. فنار مسول لہم, یہی تمہارا ٹھکانا ہوگا, وَإِن يَسْتَعْتِبُوا فَمَا هُم مِّنَ الْمُعْتَبِينَ, اس کے بعد کہا گیا کہ آج تمہیں توبہ کا موقع نہیں دیا جائے گا, اگر تم توبہ کرنا چاہتے ہو, لوٹنا چاہتے ہو, تو آج تمہارے توبہ کو قبول نہیں کیا جائے گا. یہ سب بیان کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے ایک کلیہ, ایک اصول یہ بیان کیا کہ یہ سب قومیں جو گمراہ ہوئی, قوم عاد ہو, قوم سمود ہو, ہمارے اس ملک کے مختلف قومیں ہو, مختلف قومیں جو گمراہ ہوتی ہیں, ان قوموں کے گمراہ ہونے کا واحد سبب, اس کا ایک بنیادی سبب یہ ہے کہ ان کے درمیان برے لیڈرز جب پیدا ہو جاتے ہیں تو وہ لیڈرز ان کو جہنم کی طرف ہانک لے جاتے ہیں. یہ قرآن نے بتایا کہ برے لیڈروں سے بچانا چاہیے, اور اسلام والوں کو, مومنین کو یہ کام کرنا چاہیے کہ جہاں اسلام کی دعوت پیش کرتے ہیں وہیں جس طرح کے برے لیڈرز ہوں گے ان کا کچا چھٹا کھول کر رکھنا چاہیے, اور عوام کو بتانا چاہیے کہ بھیڑ بکریوں کی طرح تمہیں ان کی اطاعت نہیں کرنی چاہیے. قوم سمود نے بھی یہی کیا تھا. تو قرآن نے کہا وقیدنا لہم قرآن وزین لہم ما بین ایدیہم وما خلفہم وحق علیہم القول فی امم قد خلت من قبلہم من الجن والانس انہم کانوا خاسرین. قرآن نے کہا کہ ہم نے ان پر مسلط کر دیے برے قسم کے لیڈر, اور وہ بدترین ان کے ساتھی تھے, اور ان کے ساتھی ان کو بہلاتے تھے، پھسلاتے تھے، غلط باتیں بتاتے تھے، اور قرآن نے یہ جو خاص کر کہا کہ فزین لہم، ان کے لیے ان کے اعمال خوشنما بنا دیے گئے۔ آج ان لوگوں کا حال دیکھیں کہ برائی کرتے ہیں لیکن اسے نیکی سمجھتے ہیں، ظلم کرتے ہیں لیکن اسے مدد سمجھتے ہیں، ننگا ناچتے ہیں لیکن اسے فیشن سمجھتے ہیں، جبر کرتے ہیں لیکن اسے جمہوریت کا نام دیتے ہیں۔ یہ آج کی دنیا کی ستم ظریفی، اور شیطان ہمیشہ ایسا ہی کرتا ہے کہ آدمی برائی کرے لیکن اسے نیک نام دے دیا جائے۔ آج ساری برائیوں کے لیے نیک نام ہے، لڑکیوں کا جو ہے حسن کی نمائش ہو لیکن اس کے لیے ایک بہترین نام دے دیا جائے گا۔ آج کے پیپر میں ایک ہے کہ فلاں کسی ایکٹر کو جو ہے سیکسیسٹ مین آف دا لیونگ مین کا خطاب دیا گیا۔ تو اس طرح کے سارے گندے حرکت کریں گے لیکن اس کے لیے بہترین نام دے دیے جائیں گے، حسین نام دے دیے جائیں گے، بہترین القاب دے دیے جائیں گے، اور ان القاب کے ساتھ شیطان نے ان کو گویا کہ ان کے اعمال خوشنما بنا دیے، برائی کو فیشن بنا دیا، جبر کو جمہوریت بنا دیا، ظلم اور بمباری کو گویا کہ انصاف کا نام دے دیا۔ اس طرح شیطان نے ہمیشہ ان لیڈروں کو یہ بات سمجھائی کہ تم جو کچھ غلط کام کرتے ہو وہ اچھا کام ہے، اس کے لیے اچھے نام اور اچھے ٹائٹل دے دیے جاتے ہیں۔ یہ ہمیشہ سے رہا، قوم عاد اور قوم سمود ہو یا قریش کا زمانہ ہو یا دور جدید ہو، ہر زمانے میں برائی کریں گے لوگ لیکن اسے اچھا نام دے دیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ان کے اوپر ان کے برے لیڈرز مسلط کر دیے گئے اور انہوں نے ان کو جہنم تک پہنچایا۔ انہم کانو خاسرین، یہ گھاٹا اٹھانے والوں میں سے اور تباہی اٹھانے والوں میں سے لوگ ہیں، اور ان کا بڑا نقصان ہوا دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ اس کے بعد کل ایک اہم موضوع پر گفتگو ہونے والی ہے، وہ فرشتے دائی لوگوں کا جو تعاون کرتے ہیں، تائید کرتے ہیں، اس پر گفتگو ہے۔ لیکن ایک چھوٹا سی آیت ہے اور دو چار منٹ میں اس کو میں ختم کر لیتا ہوں، وہ یہ کہ قرآن مجید کی جب دعوت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پیش فرماتے تھے تو اس وقت بعض کفار و مشرکین آپ کی دعوت کو روکنے اور دبانے کے لیے ہنگامہ کرتے تھے۔ اس کا ذکر سورہ لقمان میں بھی آیا ہے کہ جہاں اللہ کے رسول قرآن سناتے تھے وہاں جا کر یہ لوگ قصے اور کہانی سناتے تھے۔ دوسری مجلس سجاتے تھے مکے میں، جہاں حرم میں آپ ادھر قرآن سناتے تو ادھر ایک مجلس سجاتے، اور نظر بن حارث گیا ایران کو اور وہاں سے مختلف قصے لا کر سناتا تھا۔ اس کا ذکر ایک آیت میں آیا ہے، میں اسے ذکر کر کے اپنی گفتگو ختم کرتا ہوں۔ یہ سب جہنم کا منظر کھینچنے کے بعد اس دور کے جدید کافروں کا ذکر ہوا، قوم عاد اور قوم سمود کے بعد قریش کے کافروں کا ذکر ہوا کہ وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القران والغوا فيه لعلكم تغلبون، جب قرآن محمد صلی اللہ علیہ وسلم سنائے تو تم ہنگامہ کرو، غلغپاڑا کرو، ہوٹنگ کرو تاکہ لوگ سننے نہ پائیں، قرآن کی دعوت مغلوب ہو جائے، اللہ کے رسول کی دعوت ختم ہو جائے۔ اس لیے اللہ کے رسول جب تعلیم سناتے تھے، قرآن سناتے تھے تو غلغپاڑا کرنا، ہنگامہ کرنا، شور شرابہ کرنا، یہ ایک وتیرہ ان لوگوں نے بنا رکھا تھا۔ اس پر مفسرین نے لکھا ہے کہ یہ جو ہنگامہ جو لوگ کرتے ہیں قرآن کی دعوت کا مقابلہ کرنے کے لیے، کوئی شریف انسان جس کے پاس دلائل ہو وہ اس طرح کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ جن کے پاس دلائل نہیں ہوتے وہ اس طرح ہنگامہ کرتے ہیں، چونکہ دلیل سے قرآن کو روک نہیں سکتے اس لیے وہ ہنگامہ کرتے تھے اور اس طرح کے کام کرتے تھے۔ فلاسفی کے سائیکالوجی کی کتاب میں ایک واقعہ لکھا ہوا ہے، ایڈلر ایک ماہر نفسیات ہے، مشہور ماہر نفسیات ایڈلر، اس نے ایک واقعہ لکھا۔ یہ اصل میں لوگوں کی احساس کمتری ہے، انفیریئرٹی کمپلیکس ہے کہ کسی چیز کا وہ مقابلہ نہیں کر سکتے تو ہنگامہ کرتے ہیں۔ ہنگامہ وہ لوگ کرتے ہیں جن کے اندر اتنی قوت اور جرات نہیں ہوتی کہ سیدھے سیدھے آنگ میں آنگ ڈال کر مقابلہ کریں اور دلیل کی زبان میں بات کریں۔ تو قرآن کی دعوت کو روکنے کے لیے جو کفار و مشرکین کرتے تھے، اس کے بارے میں مفسرین نے لکھا کہ یہ ان کی گویا کہ احساس کمتری تھی، جس کے نتیجے میں وہ اللہ کے رسول کے خلاف کام کرتے تھے اور جہاں قرآن سناتے وہاں ہنگامہ شروع کرتے۔ ایڈلر نے لکھا کہ تین بچے ماں کے ساتھ گئے زو میں، ماں گھماتی رہی اور ایک جگہ پہنچی جہاں شیر تھا۔ تین بچوں میں سے ایک بچہ وہ تھا جس نے شیر کو دیکھنے کے ساتھ رونا شروع کیا اور کہا کہ میں گھر جاتا ہوں۔ دوسرا بچہ نے یہ کیا کہ ماں کے ساتھ لپٹ گیا اور آنکھیں بند کر کے ماں سے گویا کہ چمٹ گیا اور وہ شیر کو دیکھنا نہیں چاہتا تھا۔ تیسرے بچے نے ماں سے پوچھا، ماں میں شیر پر تھوکوں کیا؟ اس نے پوچھا، ماں میں شیر پر تھوکوں کیا؟ آدمی کو یہ لگے گا یہ تیسرا لڑکا بڑا بہادر ہے۔ ایڈلر کہتا ہے کہ تینوں بچے احساس کمتری کے اندر مبتلا تھے، ایک نے گویا کہ فرار کا راستہ اختیار کیا، دوسرا ماں سے چمٹ گیا، تیسرا اپنا احساس کمتری کو چھپانے کے لیے شیر پر تھوکنے کی اس نے گویا کہ ماں کو بات کہی ہے۔ تینوں احساس کمتری کے اندر مبتلا ہیں، اور احساس کمتری کے اندر جب آدمی مبتلا ہوتا ہے تو اپنے آپ کو بڑا بتانے کے لیے جیسے بچہ شیر پر تھوکنے کی بات کرتا ہے، اس طرح یہ کمبخت قریش کے لوگ اللہ کے رسول جب قرآن سناتے تھے تو ہنگامہ کرتے تھے، ہوٹنگ کرتے تھے تاکہ آپ پر غالب آ جائیں۔ یہ غالب آنا نہیں، یہ ان کی احساس کمتری تھی۔ اور آج کے زمانے میں ہم دیکھتے ہیں مسلمانوں کے اندر بھی بڑا مسئلہ یہ ہے، مسجدوں کے مسئلے اور مختلف اداروں کے مسائل ہوتے ہیں، پوسٹر بازیاں ہوتی ہیں، ایک پوسٹر لگا تو اس پر دوسرا آدمی پوسٹر لگا دیتا ہے، مسجد قباء کا پوسٹر لگا تو چاندنی مسجد کا پوسٹر اس پہ لگ جائے گا، یہ سب پوسٹر بازی اور اس پر یہ کرنے کا ہے۔ یہ پوسٹر پر پوسٹر غالبانہ نہیں ہے، فرد پر فرد غالبانہ نہیں ہے، نظریے پر نظریہ غالب نہیں آتا، بلکہ یہ احساس کمتری ہے جو لوگ اس طرح سے اظہار کرتے ہیں کہ ایک پوسٹر پر دوسرا پوسٹر چسپاں کر دیتے ہیں۔ ایک آدمی کوئی نکالتا ہے تو اس کے خلاف میں دوسرا آدمی دوسرا پوسٹر نکالتا ہے، بہائنڈ ویلز نکلتے ہیں۔ تو ہمارے شہر میں جو ہوتا ہے اس کی نفسیات بھی یہی ہے کہ احساس کمتری میں جب لوگ مبتلا ہوتے ہیں تو غالب آنے کے لیے کوئی صحیح طریقہ نہیں ہوتا، کوئی دلیل نہیں ہوتی، تو یہی طریقے ہوتے ہیں کہ زور و جبر کے ساتھ غالب آیا جائے۔ قرآن نے اس نفسیات کا بڑا بہترین اندازے میں تبصرہ کیا، کہا کہ لعلکم تغلبون، تاکہ تم غالب آ جاؤ۔ غالب کہاں سے آئیں گے؟ تمہارے پاس صداقت نہیں، تمہارے پاس دلیل نہیں، تمہارے پاس علم نہیں، کچھ نہیں ہے، غالب کیسے آ جائیں گے قرآن پر؟ لعلکم تغلبون، کہتے تھے کہ ہوٹنگ کرو، ہنگامہ کرو، قرآن جب سنایا جائے تو پیرلل ایک دوسری مجلس سجاؤ تاکہ محمد کی طرف لوگ جانے نہ پائیں، اور قصے کہانی اور اسفندیار کے اور رستم کے جو کہانیاں سناتے تھے، لوگ کہانیوں میں منہمک ہو کر قرآن سے دور ہو جائیں، یہ پیرلل مجالس سجاتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ اصل میں گویا کہ احساس کمتری کے اندر مبتلا ہے، اور اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ دنیا میں بھی یہ پسپا ہوں گے، دنیا میں بھی یہ مغلوب ہوں گے، اور آخرت میں تو ان کو مغلوب ہونا ہی ہے۔ قرآن غالب آ کر رہے گا، قرآن کے بالمقابل کوئی غالب نہیں آ سکتا۔ قرآن نے اس کا ذکر کر کے کہا فَلَنُذِيقَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا عَذَابًا شَدِيدًا، ہم ان کو عذاب شدید بھیجیں گے، وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَسْوَأَ الَّذِي كَانُوا يَعْمَلُونَ، دنیا میں بھی عذاب ہوگا اور آخرت میں بدترین عذاب ہوگا ان لوگوں کے لیے، پھر ان لوگوں کو جہنم کے سامنے پیش کیا جائے گا، اس کا تھوڑا سا ذکر ہے۔ اس کے بعد دعوت کی بعض آیتیں آتی ہیں، اور پھر کل انشاءاللہ ایک اور سائنسی آیت آ رہی ہے کہ حمل کے پروسیس پر اور بیج کے پروسیس پر، بیج جس طرح سے زمین سے نکلتا ہے کومپل پھوٹ کر، تو اس کا بھی ایک ذکر کل آئے گا انشاءاللہ، اس کی بھی سائنسی تشریح ہوگی۔ انہی کچھ باتوں پر آج اپنی گفتگو ختم کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ان آیاتوں کو مزید غور و فکر کے ساتھ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ پروردگار قرآن مجید کی جن آیتوں کی ہم نے تلاوت کی ہے اسے گہرائی کے ساتھ سمجھنے کی توفیق عطا فرما۔ پروردگار اس کائنات میں بکھری نشانیوں کا مطالعہ کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرما، تیری ایک ایک آیت، تیری ایک ایک نشانی کو سمجھنے کی توفیق عطا فرما۔ اس کائنات کا ذرہ ذرہ پکار رہا ہے، تیری گواہی دے رہا ہے، لیکن ہم ہی سمجھ نہیں پاتے۔ پروردگار ہمیں مطالعہ کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے پروردگار ہمیں قوم عاد اور قوم ثمود جس طرح سے استکبار کیا، اس استکبار سے ہمیں بچنے کی توفیق عطا فرما۔ ہمیں عاجزی اور نرمی کا رویہ اختیار کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے پروردگار ہمیں قرآن مجید کے ساتھ وابستہ ہونے کی توفیق عطا فرما۔ تو قرآن مجید کو غالب فرما، اور قرآن مجید کو مغلوب کرنے کے لیے جتنی چالیں جتنی کوششیں لوگ کر رہے ہیں، اے پروردگار ان سب کی کوششوں کو ناکام فرما۔ دنیا میں جو لوگ قرآن کے مخالفت کر رہے ہیں، اسلام کی مخالفت کر رہے ہیں، اے پروردگار ان سب کی سازشوں کو تو ناکام فرما دے۔ مسلمانوں کو تحریکت اسلامی کو غلبہ عطا فرما، قرآن کو غلبہ عطا فرما، شریعت اسلامی کو غلبہ عطا فرما۔ اے پروردگار ہمیں دنیا اور آخرت کی بھلائیاں عطا فرما، دنیا میں بھی ہمیں خوشی اور راحت اور چین کی زندگی عطا فرما، عزت کی زندگی عطا فرما۔ اے پروردگار ہمیں ایمان کی زندگی عطا فرما۔ جب ہمیں اس دنیا سے بلائے تو اس حال میں بلا کہ ہم تجھ سے راضی ہوں اور تو ہم سے راضی ہو جائے۔ ہمیں عزت کی موت عطا فرما، ایمان کی موت عطا فرما۔ اے پروردگار ہمیں آخرت میں عذاب جہنم سے ہماری حفاظت فرما، جنت میں ہمارا داخلہ فرما۔